बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا और मेहरबानी करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं, हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह निसा की आयात 150 ता 152 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। सामीन, हमारी ये नशियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्ज और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्ज पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sehrtv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समात फरमाएंगे, जो आलमी खबरों और सियासी तबसरे पर मुश्तमिल है। उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम समात फरमाएंगे। नात के बाद प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। फिर आप फिलिस्तीन की मुनासिबत से खसूसी प्रोग्राम समात फरमाएंगे। उसके बाद आप आईने सहाफत सुनेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम आज का ईरान पेश किया जाएगा और नूर ईमान हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन, लीजिए अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी हुसैन तकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खास खास खबरों का खुलासा। इस्लामाबाद में सदर पाकिस्तान के खिताब से ECO पार्लिमानी इजलास का आगाज। दोहरे मयारों और मुसलमानों के खिलाफ तासुब पर सख्त तनकीद। हिंदुस्तान में कोरोना के कहर और फैलाव की शिद्दत में कमी। यौमिया मुतासरीन और अमवात में कमी का सिलसिला जारी है। जालिमाना मुहासरे के खात्मे के बगैर जंगबंदी कबूल नहीं की जाएगी। यमन के उमूर में अक्वामे मुत्तहिदा के नुमाइंदे से मुलाकात में यमनी रहनुमा का दो टोक मौकिफ। और मुल्क के सियासी निज़ाम का फैसला, इंतखाबात में अवाम की शिरकत से होता है। ईरान के इलेक्शन कमीशन के सरबराह का बयान। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इक्तिसादी तआवुन की तंजीम ECO के पार्लिमानी इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में आलमी सतह पर पाए जाने वाले दोहरे मयारों पर सख्त तनकीद की है। इस्लामाबाद में इक्तिसादी तआवुन की इलाकाई तंजीम ECO के पार्लिमानी इजलास का आगाज सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तकरीर से हुआ। उन्होंने अपने खिताब में आलमी सतह पर पाए जाने वाले दोहरे मयारों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मगरब में होलोकॉस्ट के ताल्लुक से लोगों को बात भी करने से रोका जाता है। उन्होंने कहा कि मगरबी दुनिया में जो भी होलोकॉस्ट को चैलेंज करता है उसको सजा दी जाती है, क्योंकि उसका जिक्र और उसकी याद भी उनके लिए तकलीफ देह है। लेकिन जब हम कहते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं और उनके खिलाफ बातों से हमें तकलीफ होती है तो दुनिया हमारी बात नहीं सुनती। सदर पाकिस्तान ने कहा कि नामूस रिसालत के ताल्लुक से कहा जाता है कि इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि हमें तकलीफ़ पहुंचाई जाए तो दुनिया हमारी बात اس لیے نہیں سنتی کہ ہم کمزور ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر عدم برداشت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں خود بھی مسائل پائے جاتے ہیں جن میں سب سے بڑا مسئلہ عدم برداشت کا ہے، جو مسلم اقوام کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ صدر پاکستان نے مسلمانوں کے خلاف پائے جانے والے تعصب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 60 سے 70 برس کے دوران سب سے زیادہ مشکلات سے مسلم امہ گزری ہے، جس کی لاکھوں جانیں عالمی طاقتوں کی دشمنی اور تعصب پر قربان ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کے بغیر قیام امن ناممکن ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورا اسلامی کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے دنیا میں یونیپولرزم کی مخالفت اور ملٹی پولرزم کے تحفظ کو ایرانی پارلیمنٹ کی اہم ترین ترجیح قرار دیا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کے دوسرے پارلیمانی اجلاس کے افتتاحی سیشن سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے تنظیم کے اہداف و مقاصد کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ای سی او کے پارلیمانی اجلاس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کی حیثیت سے مؤثر قانونی حمایت کے ذریعے ای سی او کے اہداف کو یقینی بنانے میں اپنی اپنی حکومتوں کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صدی ایشیا کی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے مختلف خطوں کے ساتھ اپنے خارجہ تعلقات کے تناسب اور توازن کو محفوظ رکھتے ہوئے بر اعظم ایشیا میں، جو ہمارا گھر ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ تاریخی، تہذیبی اور دینی رشتوں پر خاص توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ایران کے اسپیکر ڈاکٹر محمد قالیباف نے اپنے خطاب میں مسئلہ فلسطین پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پچھلے دنوں دنیا نے فلسطین کے عوام کے خلاف جعلی اسرائیلی ریاست کے جرائم اور خاص طور سے عورتوں اور بچوں کے قتل عام کا ایک بار پھر مشاہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ فلسطینی عوام کی حالیہ 12 روزہ مزاحمت اور استقامت کے دوران مختلف ممالک، حتیٰ اسلامی حکومتیں آگے آئیں اور انہوں نے ہر ممکن طریقے سے فلسطین کے مظلوم و مجاہد عوام کی حمایت کی۔ ڈاکٹر محمد قالیباف نے کہا کہ فلسطینی عوام کی استقامت کے نتیجے میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر قبضے اور بیت المقدس کو یہودی رنگ دینے کی کوشش ناکام ہو گئی اور صہیونیوں کو آخرکار جنگ بندی پر مجبور ہونا پڑا۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر جاری ہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 1771 نئے مریضوں اور 71 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس دوران 3397 کرونا کے مریض شفایاب ہوئے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اس ملک میں اب تک کرونا سے 922,824 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 20,850 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کی خبر ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے منگل کو جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 1,27,510 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے مزید 2,795 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے 255,287 مریض شفایاب ہوئے۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 2,81,75,044 ہے، جبکہ 2,59,47,629 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹ کے مطابق دو دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن نے منگل کو اپنی ویب سائٹ پر ملک کے چار بڑے میٹرو شہروں میں پیٹرول کی قیمت میں 26 پیسے، ڈیزل کی قیمت میں 24 پیسے فی لیٹر اضافے کی خبر دی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں منگل کو پیٹرول 26 پیسے کے اضافے کے ساتھ 94.49 روپے فی لیٹر اور ڈیزل 23 پیسے کے اضافے کے ساتھ 85.38 روپے فی لیٹر پر فروخت ہوا۔ جارے سعودی اتحاد نے یمن کے صوبے مارے پر بمباری کی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران صوبہ مارب کے سروا، مدغل اور رحبہ ضلعوں پر 31 بار بمباری کی۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے گزشتہ 24 گھنٹے میں 106 بار الحدیدہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ذرائع ابلاغ نے جیزان سیکٹر پر جارے سعودی اتحاد کے دسیوں فوجی اڈوں کے بڑے پیمانے پر کارروائی کی ہے۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف فوجی جارحیت کے ساتھ ہی اس ملک کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، جس کے نتیجے میں اب تک 17,000 سے زیادہ یمنی شہید اور 10,000 زخمی اور لاکھوں بے گھر اور در بدر ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ حکومت یمن نے زور دے کر کہا ہے کہ بحران یمن کا حل جنگ بندی اور محاصرے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دریاسنا اس ملک کی وزارت سیاحت نے صہیونی حکومت کے سیاحتی ٹور یمن کے سختری جزیرے میں لانے کے صہیونی حکومت کے اقدام کی مذمت کی ہے۔ یمن کی نیشنل سلویشن حکومت کے سیاسی شعبے کے رکن علی القہوم نے المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ سنا ایسی کسی بھی جنگ بندی کو ہرگز تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا جس میں محاصرے کا خاتمہ شامل نہ ہو۔ یمن کی مرکزی حکومت کے سیاسی شعبے کے رکن نے واضح لفظوں میں کہا کہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے نمائندے مارٹن گریفتھس کو سانا کے دورے میں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ یمنیوں میں جنگ بندی کے سلسلے میں اتفاق نظر پایا جاتا ہے۔ ادھر یمن کی وزارت سیاحت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے سیاحوں کو جزیرہ سخترا لانے سے متحدہ عرب امارات کی جانب سے اس یمنی جزیرے میں صہیونی حکومت کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی سازش کا پردہ فاش ہو چکا ہے۔ ویانا میں ایران کے مستقل مندوب نے ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کے سلسلے میں ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کی تازہ ترین رپورٹ پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ویانا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مندوب کاظم غریب آبادی نے اپنے رد عمل میں کہا کہ آئی آئی اے کی نئی رپورٹ میں ذکر ہونے والے اعداد و شمار اس کے تخمینوں کی بنیاد پر ہیں یا جانچ پرکھ کے سلسلے میں ہونے والے سمجھوتے کے تناظر میں ہیں۔ کاظم غریب آبادی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایٹمی انرجی کی عالمی تنظیم نے اس رپورٹ میں کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کے سلسلے میں آئی آئی اے کی تحقیقاتی سرگرمیاں اضافی پروٹوکول پر مشتمل ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد کو روکنے کے ایران کے فیصلے کی بنا پر انجام پائی ہیں۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ پابندیاں منسوخ کرانے اور ملت ایران کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانونی دائرے میں کیا ہے۔ ایران کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں انتخابات عوامی موجودگی کا جلوہ اور سیاسی لحاظ سے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ ایران کے الیکشن کمیشن اس سربراہ جمال عرف نے ملک میں پرامن اور صحیح و سالم انتخابات کے انعقاد کو وزارت داخلہ کی اہم ترین ذمہ داری قرار دیا اور کہا کہ قانون کی پابندی اور غیر جانبداری الیکشن کمیشن کے دو بنیادی اصول ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے الیکشن کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ ملک میں قانون کے دائرے میں پرامن اور صحیح و سالم انتخابات کے انعقاد کی زمین ہموار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جمال عرف نے کہا کہ انتخابات میں عوامی شرکت کو بڑھانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اب اسٹوڈیو میں سیاسی گفتگو وقت ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔
جی ڈاکٹر صاحب، یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مارتن گریفت نے اعتراف کیا ہے کہ یمن کے بحران کو حل کرنے میں انہیں کامیابی نہیں ملی ہے، اس اعتراف پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کو، اقوام متحدہ کو اس بحران کو حل کرنے میں کوئی واضح کامیابی نہیں، اور یہ ان کا اعتراف بجا ہے۔ البتہ اعتراف کرنے سے ان کی ذمہ داری بھی کم نہیں ہوتی، اور اقوام متحدہ کی جو فلسفہ وجودی ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، جب 1945 میں یونائیٹڈ نیشن یعنی اقوام متحدہ بنی تھی تو اس سے پہلے اسی طرح کے ادارہ تھا لیگ آف نیشن، اور لیگ آف نیشن کے اندر اختلافات بڑھے، اور وہ ان کے اندر بھی جانبداری اور مخصوص لابنگ اور مخصوص ممالک کی مدد ہوئی، اناؤنس ہوئی، سامنے ہوئی، تو سب نے اعتراض کیا کہ اگر ایک عالمی ادارہ غیر جانبدار جب نہیں ہوگا، میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرے گا، کسی ایک گروپ کی حمایت نہیں کرے گا، تو پھر اس کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اگر اس نے جانبداری کرنی ہے اور اس کے اندر انصاف اور قانون اور جو دنیا کے رائج قوانین ہیں ان پہ اگر عمل درآمد کروانا نہیں ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ لہذا یونائیٹڈ نیشن کا، اقوام متحدہ کا وجود عمل میں آیا، اور دنیا کے تقریباً 100 سے زائد ممالک اس وقت، تقریباً سارے ممالک اس وقت یو این او کا حصہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ بات اب میڈیا میں بھی تسلسل سے آ رہی ہے، اور اس کو عملاً محسوس بھی کیا جا رہا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن کا جو کردار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں، مثلاً ابھی آپ نے یمن کی مثال دی، یمن میں 74 ماہ، یعنی آپ دیکھ لیں کہ 6 سال اور 2-3 مہینے ہو چکے ہیں اس جنگ کو، یونائیٹڈ نیشن کا کوئی کردار اس میں واضح نظر نہیں آتا۔ یہ نمائندے جو آپ نے جن کا نام بھی لیا، وہ بھی ان کا آنا جانا تو بہت زیادہ رہا، اور خصوصی طور پہ یونائیٹڈ نیشن کے وہ نمائندے بھی بنے مسئلے یمن کے حل کے لیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 17,000 سے زائد لوگ اس وقت یمن میں شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں زخمی ہیں، انفراسٹرکچر پورے کا پورا تباہ ہو چکا ہے، وبائیں وہاں پہ پھیل چکی ہیں، پورا یمن کا محاصرہ ہے چاروں طرف سے، وہاں پہ کوئی چیزیں وہاں پہ عوام تک نہیں پہنچ رہی ہیں، اتنی سخت تکلیف، اور یونائیٹڈ نیشن خود بھی کہہ چکا ہے کہ وہاں پہ انسانی المیہ رونما ہو چکا ہے۔ یعنی جب اس حد تک صورتحال ہے اور تکلیف دہ پوزیشن ہے، تو اس میں یونائیٹڈ نیشن کو کھل کے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یونائیٹڈ نیشن کا کردار بالخصوص ان ایام میں غیر جانبدار نہیں ہے، اور واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ یونائیٹڈ نیشن پہ بڑی طاقتوں کے اثرات ہیں۔ ایک، بڑی طاقتوں کے کلی اثرات، مجموعی طور پہ اثرات ہیں۔ ایک یہ کہ جو اس کے اندر ایک سیکیورٹی کونسل بنائی گئی، اور سیکیورٹی کونسل کے اندر صرف 5 ممالک کو ویٹو پاور دی گئی، اب وہ 5 ممالک ہر اچھے فیصلے کو جو ہے جب چاہے ان میں سے ایک بھی رد کر دے تو اچھے سے اچھا فیصلہ، اچھی سے اچھی قرارداد جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے، وہ پاس یا منظور نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک اور دوسری بڑی مشکل یہ ہے کہ ان سیکیورٹی کونسل کے ان 5 ویٹو پاور رکھنے والے ممالک میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں ہے۔ اب ایک ڈیڑھ ارب پونے دو ارب کی آبادی ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کی، کتنے اسلامی ممالک ہیں، لیکن اسلامی ممالک کو سیکیورٹی کونسل کے اندر کسی طرح کی کوئی نمایاں حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اگر چائنا چاہے، برطانیہ چاہے، فرانس چاہے، امریکہ چاہے، یہ لوگ جب چاہیں جس چیز کو چاہیں وہ ویٹو کر سکتے ہیں، لیکن ایک اسلامی ملک کا ایک مسئلہ ہے اور اسلامی ممالک اس پہ چاہے سارے کے سارے متحدی کیوں نہ ہوں، وہ وہاں پہ محتاج ہیں کہ وہ ان پانچ ممالک کے جن کے پاس ویٹو پاور ہے ان کی منتیں کریں، جی اس مسئلے کو آپ قرارداد کو پاس ہونے دیں یا اس قرارداد کو روک لیں۔ تو ایک تو بڑی واضح جو یونائٹڈ نیشن کا ایک سٹرکچر ہے، جو اس کا تنظیمی ڈھانچہ ہے، اس کے اندر بھی ایک مشکل ہے کہ جس کی وجہ سے جانبداری واضح طور پہ محسوس ہوتی ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن کو جو ممالک مالی امداد زیادہ دیتے ہیں وہ زیادہ اس پہ مؤثر ٹھہرتے ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ بان کی مون کے زمانے میں جب وہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل تھے، تو جب یمن میں شروع میں سعودی عرب کی طرف سے بمباری ہوئی اور بچوں پہ ظلم ہوا، خواتین، بوڑھوں اور عام شہریوں پہ ظلم ہوا، تو خود یونائٹڈ نیشن نے سعودیہ کے خلاف ان کو ایک ایسی لسٹ میں شامل کیا کہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والا ملک ہے، لیکن سعودی عرب نے ادھر سے جب دھمکی دی کہ اگر آپ نے ہمیں اس لسٹ سے نہ نکالا تو ہم جو مالی امداد کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن کو ہم نہیں کریں گے، تو یو این او کے سیکرٹری جنرل خود اوپنلی اس کو اناؤنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم آج سے سعودی عرب کو اس لسٹ سے نکال رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اس کو اس لسٹ میں، بلیک لسٹ میں شامل رکھا تو انہوں نے اس میں فنڈ دینے سے انکار کر دیا۔ اب جب فیصلے فنڈز کی بنیاد پہ ہوں، جب فیصلے سیاسی دباؤ کی بنیاد پہ ہوں، جب فیصلے ویٹو پاور کی بنیاد پہ ہوں، تو پھر حقائق تو سامنے نہیں آتے، اور حقائق کی بنیاد پہ، عدل و انصاف پہ مبنی پھر فیصلے نہیں ہوتے۔ یمن کے عنوان سے بھی جو اقوام متحدہ کے نمائندے کا جو یہ بیان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکے۔ پہلے کویت میں اجلاس ہوتے رہے، پھر اس کے بعد ریاض میں اس کے اجلاس ہوتے رہے، پھر اس کا خود سویڈن کے اندر اجلاس ہوا، وہاں پہ جنگ بندی بھی ہو گئی، لیکن جنگ بندی کے عنوان سے کوئی کنٹرول نہیں تھا، یونائٹڈ نیشن نے کسی طرح کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا، جس کا نتیجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 74 ماہ ہو گئے ہیں اور یمن پہ سعودی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر یونائٹڈ نیشن سنجیدگی کے ساتھ، جس طرح اگر یورپ کے کسی ملک کے اندر ہو یا امریکہ کے اندر اس طرح کی اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، تو کس شدت سے اس پہ عمل کرتا ہے، یا ان ممالک میں کہ جو امریکہ کے مخالف ہیں، اگر وہ ہیومن رائٹس کی وائلنس کریں تو فوجیں لے کے چڑھ دوڑتا ہے، لیکن جہاں پہ کھلم کھلا انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی کھلم کھلا پامالی ہو رہی ہے، یونائٹڈ نیشن بھی خاموش ہے، بڑی طاقتیں بھی خاموش ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ جنگ بدستور جاری ہے اور ظلم و بربریت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ سامعین لیجیے، آپ سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ۔ اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کا دوسرا پارلیمانی اجلاس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان، افغانستان، آذربائیجان، ایران، قزاقستان، جمہوریہ کرغیزیہ، تاجکستان، ترکمنستان، ترکی اور ازبکستان سے اسپیکرز اور اراکین پارلیمان اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں علاقائی استحکام کے لیے پارلیمانی شراکت داری کو فروغ دینے کے موضوع پر اظہار خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ شرکائے حکومت اور پارلیمانی سطح پر تعاون کو فروغ دینے کے پہلوؤں پر تبادلہ خیال کے لیے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ کانفرنس میں شریک شرکا ای سی او کے ممبر ممالک کے مابین بین پارلیمانی تعاون پر غور کریں گے۔ کانفرنس میں تجارت، سیاحت اور معاشی تعاون کو فروغ دینے کے راستے تلاش کرنے پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ کانفرنس باہمی امن اور خوشحالی کے ایجنڈے کو مستحکم کرنے کے لیے بین پارلیمانی رابطوں پر مرکوز ہے۔ اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی کے موضوع پر شریک ممالک کی خواتین پارلیمنٹرین کو کردار کو مزید مؤثر کرنے پر بحث کی جائے گی۔ کانفرنس میں خطے میں پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنے کی راہ میں COVID-19 کے اثرات پر پینل تبادلہ خیال کرے گا۔ کانفرنس میں تجارت اور رابطے کو بڑھانے، راہداری تجارت کو آسان بنانے پر بحث ہوگی، جس میں باہمی رابطے کو فروغ دینے، سیاحت کو ترقی اور غربت کے خاتمے کو زیر غور لایا جائے گا۔ ای سی او ریجن میں سیاحت کو فروغ دینے میں پارلیمنٹ کے کردار پر پینل کی سطح پر بحث ہوگی۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے سربراہ محمد قالیب آف نے دنیا میں یونی پولرزم کی مخالفت اور ملٹی پولرزم کے تحفظ کو ایرانی پارلیمنٹ کی اہم ترین ترجیح قرار دیا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کے دوسرے پارلیمانی اجلاس کے افتتاحی سیشن سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے اسپیکر ڈاکٹر محمد قالیب آف نے تنظیم کے اہداف و مقاصد کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ای سی او کے پارلیمانی اجلاس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کی حیثیت سے مؤثر قانونی حمایت کے ذریعے ای سی او کے اہداف کو یقینی بنانے میں اپنی اپنی حکومتوں کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صدی ایشیا کی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے مختلف خطوں کے ساتھ اپنے خارجہ تعلقات کے تناسب اور توازن کو محفوظ رکھتے ہوئے بر اعظم ایشیا میں جو ہمارا گھر ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تاریخی، تہذیبی اور دینی رشتوں پر خاص توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ ایران کے اسپیکر ڈاکٹر محمد قالیب آف نے اپنے خطاب میں مسئلہ فلسطین پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ پچھلے دنوں دنیا نے فلسطین کے عوام کے خلاف جعلی اسرائیلی ریاست کے جرائم اور خاص طور سے عورتوں اور بچوں کے قتل عام کا ایک بار پھر مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ فلسطینی عوام کی حالیہ 12 روزہ مزاحمت و استقامت کے دوران مختلف ممالک اور حتی اسلامی حکومتیں آگے آئیں اور انہوں نے ہر ممکن طریقے سے فلسطین کے مظلوم اور مجاہد عوام کی حمایت کی۔ ڈاکٹر محمد قالیب آف نے کہا کہ فلسطینی عوام کی استقامت کے نتیجے میں مسلمانوں کے قبل اول کا مسجد اقصی پر قبضہ اور بیت المقدس کے یہودی رنگ دینے کی کوشش ناکام ہو گئی اور صہیونیوں کو آخر کار جنگ بندی پر مجبور ہونا پڑا۔ ایرانی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے سربراہ نے گزشتہ ہفتے تہران میں اسلامی ملکوں کی خصوصی پارلیمانی کمیٹی برائے فلسطین کے اجلاس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جس اجلاس میں شریک اسلامی ملکوں کے وفود نے فلسطینیوں کی حمایت کو ضروری اور نسل کشی اور جنگی جرائم میں ملوث صہیونی عہدیداروں کے خلاف مقدمہ چلائے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، وہ تجھے بچائیں گے پار بھی لگائیں گے، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، ان پہ چھوڑ دے کشتی، غم نہ کر سفینے کا، بات کر مدینے کی، ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ کچھ اپنے مرشد سے وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا بات کر مدینے کی ذکر کر مدینے کا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا فلسطین کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام تو لیجیے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 11 خرداد 20 شوال اور 1 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے بیس شوال سن 817 ہجری قمری کو لغت شناس مجد الدین ابو طاہر محمد ابن یعقوب فیروز آبادی نے وفات پائی. وہ علم حدیث، تفسیر اور تاریخ میں بھی ید طولا رکھتے تھے. ان علوم میں انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن ان کا اہم کارنامہ علم لغت میں ہے. ان کی اہم ترین کتاب قاموس ہے، جو عربی زبان کی سب سے اہم لغت سمجھی جاتی ہے. مجد الدین فیروز آبادی کی دوسری اہم کتابوں میں سفر السعادہ اور تنویر المقیاس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. یکم جون سن 1903 عیسوی کو برصغیر کے قدیم اور معروف اخبار زمیندار کا اجرا ہوا. اس اخبار کی اشاعت مولوی سراج الدین احمد خان نے کی. اس کے اجرا کا نصب العین دیہی آبادی کی اصلاح و ترقی تھا. مولوی سراج الدین کے انتقال کے بعد زمیندار کے مدیر ان کے صاحبزادے مولانا ظفر علی خان بن گئے. ان کے مدیر بنتے ہی زمیندار کے جسم میں ایک نئی روح پڑ گئی، اور یہ انگریزوں کے جبر و استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف مظلوموں کا سب سے بڑا ترجمان بن گیا. مولانا ظفر علی خان نے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک اس اخبار کو چلایا، اور ان کی وفات کے بعد 60 سال کی ہنگامہ خیزی کے بعد اخبار نے بھی دم توڑ دیا. یکم جون سن 1923 عیسوی کو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں انتہائی زبردست زلزلہ آیا. ٹوکیو کی آبادی اس وقت 300,000 نفوس پر مشتمل تھی. اس ہولناک زلزلے کے نتیجے میں آدھے سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے. کہتے ہیں کہ اس زلزلے کے باعث ٹوکیو میں وسیع پیمانے پر آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں ٹوکیو کے 150,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے. یکم جون سن 1968 عیسوی کو معروف مصنفہ ہیلن کیلر نے وفات پائی. ہیلن 27 جون 1880 عیسوی کو امریکہ کی ریاست الباما میں پیدا ہوئیں. پیدائش کے وقت وہ نارمل اور صحت مند تھی، لیکن 1.5 برس کی عمر میں ان پر دماغی مرض کا حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں ان کی بینائی، گویائی اور سماعت کی صلاحیتیں جاتی رہیں. ہیلن کے والد اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے. انہوں نے مشہور سائنسداں الیگزینڈر گراہم بیل کے مشورے سے این سیلوان میسی کو ہیلن کی تربیت کے لیے منتخب کیا. سیلوان میسی نے بریل کی مدد سے ہیلن کو لکھنا پڑھنا سکھایا. اپنی استانی کی مدد سے ہیلن نے بولنا بھی سیکھ لیا۔ سیلوان مسی کی کوششوں سے ہیلن کیلر نے انگریزی کے علاوہ لاطینی، یونانی، فرانسیسی، جرمن اور اطالوی زبانوں پر بھی دسترس حاصل کر لی۔ 1904 میں انہوں نے ریڈ کلیف کالج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ مختلف یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں بھی دیں۔ ہیلن کیلر کی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف کا دنیا کی 50 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ گیارہ خرداد 1361 ہجری شمسی کو فن خطاطی کے ماہر استاد سید حسین میر خانی نے خطاطی کے میدان میں ایک عمر کی قیمتی خدمات کے بعد دار فانی کو خیر باد کہا۔ انجمن خوشنویسا کے نام سے ماہرین فن کی انجمن کا قیام ان کا ایک اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ استاد میر خانی خط نستعلیق کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے کتابت کی مشق اپنے والد سید مرتضیٰ کے سامنے شروع کی اور 11 کی عمر میں ہی اپنا لوہا منوا لیا۔ استاد سید حسین میر خانی نے 30 اس فن کے سیکھنے اور فروغ میں صرف کیے اور اپنے حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ استاد سید حسین میر خانی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید خط نستعلیق میں تحریر کیا۔ یکم جون 2001 کو نیپال کے شہزادے دیپندر نے ایک خاندانی جھگڑے کے دوران شاہ وریندر، ملکہ اور شاہی خاندان کے ساتھ دیگر افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ شہزادہ دیپندر کا اپنی شادی کے معاملے پر شاہی خاندان کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد کا قتل اسی اختلاف کا شاخصانہ بتایا جاتا ہے۔ شاہی خاندان میں ہوئے اس قتل عام کے بعد شاہ وریندر کے بھائی گیانندر نیپال کے بادشاہ بن گئے، لیکن عوام کی طرف سے مہینوں کے احتجاج کے بعد نیپال کی پارلیمنٹ نے 28 دسمبر 2007 کو ملکی حکومت کو جمہوری حکومت میں تبدیل کر دیا۔ پہاڑی علاقوں میں واقع ملک نیپال کا رقبہ 140,000 مربع کلومیٹر ہے، جو ہندوستان اور چین کے پڑوس میں واقع ہیں۔ سامعین، اس کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھڑوکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ہم سیف القدس جنگ میں اسرائیل کی شکست اور فلسطینیوں کی کامیابی کے عنوان سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ ہمیں امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔
القدس دے رہا ہے، القدس دے رہا ہے، یہ ہم کو صدا سنو، یہ ہم کو صدا سنو، القدس دے رہا ہے۔
سامعین، غزہ پر صہیونی حکومت کی جارحیت 10 کو شروع ہوئی، جو گزشتہ ہفتے تک جاری رہی اور جمعے کی صبح فریقین میں جنگ بندی ہوئی۔ اس جنگ کا آغاز مقبوضہ بیت المقدس کے باشندوں پر صہیونی حکومت کے تشدد سے ہوا۔ صہیونی حکومت بیت المقدس کے فلسطینیوں کے مکانات کے انہدام کے ذریعے انہیں جبری طور پر بے دخل کرنا چاہتی تھی۔ یہ حکومت بیت المقدس کی اسلامی شناخت کو ختم کر کے اسے صہیونی رنگ میں رنگنے کے در پہ تھی، لیکن فلسطین کے نڈر جوانوں نے صہیونی فوجوں کے مقابلے اور بیت المقدس خصوصاً مسجد الاقصی کے دفاع کو اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا۔ یہیں سے جنگ کا آغاز ہوا۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ سیف القدس جنگ کے دوران استقامتی محاذ نے صہیونی حکومت کو سنگین شکست سے دوچار کیا ہے، اور استقامتی محاذ نے قدس اور مسجد الاقصی کے دفاع کے مقصد سے اس جنگ میں حصہ لیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اس جنگ میں 248 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں 66 بچے اور 39 خواتین شامل تھیں۔ اس جنگ میں تقریباً 2000 فلسطینی زخمی ہوئے۔ غزہ پٹی کے حکام نے بھی کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے 12 دنوں کی اس جارحیت کے دوران غزہ پٹی پر 2000 بار فضائی حملے کیے، جن کے نتیجے میں 1447 گھر مکمل طور پر منہدم ہو گئے۔ غزہ کے مقامی حکام کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت نے جان بوجھ کر تمام اقتصادی مراکز، خدمت رسانی کے مراکز اور بنیادی تنصیبات کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مواصلاتی نظام اور پانی کے سپلائی کا سسٹم تباہ ہو گیا۔ صہیونی حکومت کی بمباری میں 120,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ اس جنگ میں اسرائیل میں ہونے والے جانی نقصان کی کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے۔ البتہ جنگ کے پہلے ہفتے میں تقریباً 10 اسرائیلی ہلاک اور 600 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اس نقصان کے علاوہ زخمی ہونے کے نتیجے میں صہیونیوں کو جو نفسیاتی نقصان پہنچا، وہ زخمی ہونے سے کہیں زیادہ تھا۔ اسرائیل کو اس جنگ میں بہت زیادہ اقتصادی نقصان ہوا۔ استقامت کے دور تک مار کرنے والے میزائلوں کے حملے میں صہیونی حکومت کی بہت سی بنیادی تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ خود صہیونیوں نے اعتراف کیا کہ استقامتی گروہوں کے ابتدائی چند دنوں کے حملوں میں صہیونی حکومت کو $160 ملین سے زیادہ کا نقصان ہوا۔
ایک نصف صدی سے ہے ہم پر تیری بیلا، سمجھا ہے کہ کر دے گا فتنوں سے ہمیں برباد۔ سن لے کہ نہیں ہوتی تعمیر ستم ماں باپ، ہم محل فلسطی ہیں اپنی ہے یہی فریاد۔ القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا۔ ہم محل فلسطی ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ خاک ہماری ہے، یہ قدس ہمارا ہے۔ اس خاک کی عظمت پر مرنا بھی گوارا ہے، قوموں کو سناتے ہیں اس عزم کی ہم رودار۔ القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا۔ پتھر کے سپوتوں سے ٹکراؤ نہ شیطانوں، جھوٹی طاقت پر یوں اتراؤ نہ شیطانوں، ہوں اور مسلمہ کا گرماؤ نہ شیطانوں۔ خیبر کی حزیمت کیا تم سب کو نہیں ہے یار؟ القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا۔ تیرے ظلم سے سیکھا ہے بچوں نے نہ گھبرانا، صہیونی درندوں کو خاطر میں نہیں لانا، سنگین سے ٹکرانا بندوقوں کو شرمانا، قوموں کو سناتے ہیں اس عزم کی ہم رودار۔ القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا۔
سیف القدس جنگ کئی اعتبار سے اسرائیل کے لیے ایک بڑی شکست تھی۔ اس کا اعتراف خود اسرائیلیوں نے بھی کیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ کے رکن ایلیت شاگید نے صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی تجویز پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ کے ساتھ غیر مشروط جنگ بندی صہیونی حکومت کے لیے باعث شرم ہے۔ نئی امید نامی پارٹی کے رکن گیدعون نے بھی غزہ میں استقامتی گروہوں کے ساتھ اسرائیل کی شرمناک اور ذلت آمیز جنگ بندی کو صہیونی حکومت کے لیے باعث شرم سمجھوتا قرار دیا ہے۔ صہیونی پارلیمنٹ کے ایک اور رکن ایتمار بن غفیر نے بھی اسرائیل کی شرمناک اور ذلت آمیز شکست کو تحریک حماس کے سامنے خطرناک حد تک صہیونی حکومت کے جھکنے سے تعبیر کیا، اور کہا کہ اس جنگ بندی سے اسرائیل کے لیے بہت مشکل حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نے حالیہ 15 برسوں کے دوران مختلف طریقوں سے اپنی سیکورٹی بڑھانے کے اقدامات انجام دیے اور 10 سے 15 ہفتوں تک استقامتی گروہوں کے ساتھ جنگ کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آئرن ڈوم اسی لیے نصب کیا اور ہر طرح کے دفاع کے ساز و سامان سے استفادہ کیا تاکہ معاشروں کو احساس تحفظ ہو، لیکن سیف القدس جنگ نے آئرن ڈوم کا ناکارہ ہونا ثابت کر دیا۔ اس جنگ میں فلسطین کے استقامتی گروہوں نے دور تک مار کرنے والے، درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے اور کم فاصلے تک مار کرنے والے 4,000 سے زیادہ میزائل اور راکٹ مقبوضہ سرزمینوں پر فائر کیے۔ اہم بات یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے کے پہلے گھنٹے میں مقبوضہ سرزمین پر 300 میزائل داغے گئے، جن میں سے 100 میزائل پہلے منٹ میں فائر کیے گئے۔ فلسطین کے استقامتی گروہوں کی جانب سے فائر کیے جانے والے 85% میزائل اپنے نشانے پر جا کر لگے۔ استقامتی گروہوں کی جانب سے میزائل فائر کیے جانے کے نتیجے میں صہیونیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو کے بقول استقامت کے میزائل حملے کے بعد 6 ملین سے زیادہ صہیونیوں نے پناہ گاہوں میں پناہ لی۔ سیف القدس جنگ میں فلسطین کے استقامتی گروہوں کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کامیابی کی پہلی وجہ کا ذکر ملت فلسطین کے نام رہبر انقلاب اسلامی کے پیغام میں بھی ہوا ہے۔ اس پیغام میں آیا ہے کہ ان چند دنوں کی آزمائش نے ملت فلسطین کو سرفرازی سے ہمکنار کیا۔ وحشی اور بھیڑیا صفت دشمن نے بالکل صحیح تشخیص دی کہ وہ فلسطین کی متحدہ تحریک کے مقابلے میں کمزور و ناتواں ہے۔ غزہ 1948 کی مقبوضہ سرزمین اور فلسطینی کیمپوں کے ساتھ قدس اور مغربی کنارے کے تعاون کے تجربے نے فلسطینیوں کے مستقبل کی حکمت عملی کو واضح اور معین کر دیا ہے۔ ان 12 دنوں کے دوران ظالم حکومت نے انتہائی بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا جو زیادہ تر غزہ میں انجام دیے گئے۔ ان اقدامات سے ثابت ہو گیا کہ فلسطینیوں کی متحدہ تحریک کے مقابلے میں اپنی کمزوری اور ناتوانی کے سبب وہ شرمناک اور جنون آمیز اقدامات کر رہی ہے اور پوری دنیا کی رائے عامہ کو اپنے خلاف اکسا رہی ہے۔ حتیٰ اپنے حامی مغربی ملکوں، خصوصاً صفاق امریکہ کو پہلے کی نسبت اور زیادہ قابل نفرت بنا رہی ہے۔ جرائم کا تسلسل اور جنگ بندی کی درخواست دونوں باتیں ہی اس کی شکست شمار ہوتی ہیں۔ وہ اپنی شکست تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ صہیونی ایسی حالت میں فلسطین کے استقامت کے مقابلے میں میدان سے بھاگے کہ آخر کار وہ شیخ جراح کے علاقے میں اپنی توسیع پسندی ختم کرنے کے سلسلے میں استقامتی گروہوں کو ضمانت دینے پر مجبور ہو گئے۔ اس سلسلے میں تحریک حماس کے سینئر رکن اسامہ حمدان نے تاکید کی ہے کہ صہیونی حکومت نے مختلف ذرائع سے تحریک حماس کو اس بات کی ضمانت دی ہے کہ وہ غزہ کے خلاف اپنی جارحیت اور شیخ جراح نیز مسجد الاقصی میں اپنے توسیع پسندانہ اقدامات سے دستبردار ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اس جنگ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان طاقت کا توازن بدل گیا ہے۔ تحریک حماس کے سیکرٹری جنرل نصر الشمری نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ سیف القدس جنگ نے طاقت کا توازن فلسطین کے استقامتی گروہوں کے حق میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ بات بجا طور پر کہی جا سکتی ہے کہ سیف القدس جنگ میں فلسطین کے استقامتی گروہوں نے طاقت کا توازن بدل دیا ہے۔ فلسطینی گروہوں نے صرف اپنی قوم کا دفاع نہیں کیا بلکہ ملت اسلامیہ کی عزت اور اس کے شرف کا دفاع کیا ہے۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
تو ہے شرارے ستم باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ قلب گلستان پہ، آتش کی نا تری بن کے گری برق بر، جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر۔ اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر، سچ ہے تیری دوستی کوک گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو دشمن مکار ہے۔
عاشق جور و جفا دشمن مہر و وفا، حامل زہر بلا قاتل شہد صفا۔ دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں، فتنہ عالم ہے تو اس سے بڑا شر نہیں۔
अमरीका अमरीका दुश्मन अल्लाह में जहां दुनिया के इंसानों का खून है तेरे पंजों से रवा अमरीका अमरीका दुश्मन अल्लाह में जहां दुनिया के इंसानों का खून है तेरे पंजों से रवा
لبنان سے تعلق رکھنے والے سیاسی امور کے ماہر امین حتیت نے کہا ہے کہ فلسطین کے استقامتی گروہوں نے سیف القدس جنگ کے دوران بہت زیادہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان گروہوں نے صہیونی دشمن کے ساتھ جنگ کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، اور یہ چیز بجائے خود ایک کامیابی شمار ہوتی ہے کہ صہیونی دشمن اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ استقامت ماضی کی نسبت بہت زیادہ طاقتور ہو چکی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ سیف القدس جنگ میں فلسطین کے استقامتی گروہوں کی کامیابی سپاہ قدس کے سابق کمانڈر شہید القدس جنرل قاسم سلیمانی کی فکر، اسلامی جمہوریہ ایران اور دوسرے استقامتی گروہوں کی ہماگیر حمایت کی مرہون منت ہے۔ اس کا اعتراف فلسطینی استقامت کے رہنماؤں نے بھی کیا ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ میں استقامت کی مدد کرنے پر اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران نے استقامت کی مالی، اسلحہ جاتی اور اسٹریٹجک حمایت میں کسی طرح کی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اے ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
میری رگوں میں جب تک یہ خون رواں دوا ہے، پیروں تلے زمین ہے اور سر پہ آسمان ہے، ممکن نہیں کروں میں رہبر سے بے وفائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
کے بادل چھائے ہوئے ہیں ہر سو، پھر آ رہی ہے ہم کو مقتل سے خون کی بو، ہو آپ کا اشارہ تیار ہے فدائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
اے ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
اب وقت آ گیا ہے سر سے کفن کو باندھو، اہل وفا خدا را اب اور تم نہ سوچو، مٹ جاؤ گے اگر نہ رسم وفا نبھائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی۔
اے ہم صدا یہ دل سے آتی ہے خامنائی، ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی، حاضر ہوں خامنائی۔
علم کے آ جائے سارا عالم، زخم زخموں پہ سب لگائیں اشک ازا کمر ہم ممکن نہیں مٹے گر ہو فکر کر بلائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
دنیا کے سب مسلمان بیدار کرنا ہوں گے باطل پہ وار ان کے پھر کارگر نہ ہوں گے سارے جہاں میں ہوگی پھر ان کی جگہ ہسائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی
میں ہم صدائے دل سے آتی ہے خامنائی ہو آپ میرے رہبر میں آپ کا سپاہی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی حاضر ہوں خامنائی
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شامل اہم تجزیات پر ایک نگاہ ڈالیں گے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان نے ایک تجزیہ شائع کیا ہے جس کو عنوان ہے امریکہ اپنے اتحادیوں پر بھی رحم نہیں کرتا یورپی سربراہوں کی جاسوسی کا انکشاف ایسے حالات میں کہ جب کچھ لوگ امریکہ سے امید لگائے ہیں جرمنی کے ڈوچا ویلے نے بتایا ہے کہ ڈنمارک کی خفیہ ایجنسی نے امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ تعاون اور جرمن چانسلر سمیت یورپی رہنماؤں کی جاسوسی کی ہے چینل ڈوچا ویلے نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا کہ جرمنی کا اتحادی اور قریبی ترین ملک ڈنمارک جرمنی کی چانسلر اور صدر کی جاسوسی کے لیے امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ مکمل تعاون کرتا رہا ہے امریکہ کا یہ رویہ بھیڑیوں کی یاد دلاتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی سوتے وقت آنکھیں آدھی کھلی رکھتے ہیں کیونکہ انہیں اپنے ساتھیوں پر بھی اعتماد نہیں ہوتا بھیڑیے جب اپنوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھتے ہیں تو ظاہر ہے دوسرے جانوروں کے ساتھ ان کا رویہ کیسا ہوگا یہی حال امریکہ کا ہے جو اپنے یورپی بھائیوں پر بھی رحم نہیں کرتا تو پھر دوسرے ملکوں کا کیا حشر کرے گا اس رپورٹ کے بعد جرمنی کے سرکاری ترجمان نے کہا کہ یورپی سیاستدانوں کی امریکہ کی جانب سے جاسوسی اور ڈنمارک کے تعاون کے بارے میں خبروں پر ان کی نظر ہے اور وہ اس سلسلے میں متعلقہ سرکاری ایجنسیوں کے رابطے میں ہیں القدس العربی نے خبر لگائی ہے دارالحکومت رباط میں لوگ اسرائیلی نمائندے کو گھر کرائے پر نہیں دے رہے مراکش کے دارالحکومت رباط میں مختلف عمارتوں میں رہنے والوں نے اپنے ملک میں اسرائیلی رابطہ دفتر کے سربراہ ڈیوڈ گورین کو گھر کرائے پر دینے سے انکار کر دیا رباط میں اسرائیلی نمائندے کے لیے گھر تلاش کرنے والی ایجنسی نے بتایا کہ رباط کی ایک عمارت میں اسرائیلی سفارتکار کے لیے مناسب گھر مل گیا تھا لیکن جیسے ہی عمارت کے لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ اسرائیلی سفارتکار ہے تو انہوں نے گھر دینے سے انکار کر دیا کمپنی کے مطابق یہ واقعہ بار بار اور مختلف عمارتوں میں پیش آیا مقامی ذرائع کے مطابق رباط میں کرائے پر اپارٹمنٹ نہ ملنے کے بعد اسرائیلی سفارتکار کو ہوٹل میں ہی رہنا پڑ رہا ہے جبکہ ابھی تک رابطہ دفتر بھی نہیں کھل پایا اور سامعین روزنامہ جنگ جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے اس نے پاکستان میں بجٹ کے بارے میں ایک خبر نشر کی ہے بجٹ میں ریلیف دیں گے صرف الیکشن کے لیے منصوبہ بندی کرنے سے ملک ترقی نہیں کرتا عمران خان وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف فراہم کریں گے حکومت طویل المدتی منصوبوں اور پالیسیوں کی جانب گامزن ہے 10 ڈیمز کی تعمیر اس سلسلے کی کڑی ہے. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو 50 سال پہلے ہونے چاہیے تھے. اگر آپ الیکشن سے الیکشن تک کی پلاننگ کریں گے تو قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. زراعت لائف اسٹاک میں جدت لا رہے ہیں, 2 نئے ماحول 2 شہر بنائے جا رہے ہیں, ہیلتھ کارڈ دراصل صحت کا ایک پورا نظام ہے. 60 کی دہائی میں ہم کئی ملکوں سے آگے تھے. 1985 کے بعد تنزلی آئی اور پاکستان پیچھے جانا شروع ہوا. آج بھارت اور بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گئے. بر صغیر میں سب سے مہنگی بجلی ہماری ہے. معیشت مستحکم ہو چکی ہے. اب ہم دولت اکٹھی کرنے کی سمت گامزن ہیں. تب ہی قرضوں کے بوجھ سے نکلیں گے. جب آمدنی بڑھے گی ہمیں آج سے ہی اپنی آئندہ نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے. اور سامعین آخر میں ہم آپ کو ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب میں ایک تبصرے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پوش کریں گے جس کا عنوان ہے مودی سرکار کے 7 سال بی جے پی نے اپنی پیٹ تھپتھپائی اپوزیشن حملہور. اتوار 30 مئی کو اپنی حکومت کی 7ویں سالگرہ کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات میں جہاں اپنی پیٹ خود تھپتھپائی وہیں وکاس یاترا کے عنوان سے ایک کتابچہ بھی جاری کیا گیا جس میں حکومت کے 7 برسوں کی کامیابیوں کا ذکر ہے. وزیراعظم نے اتوار کو من کی بات میں بھی اپنی حکومت کے 7 برسوں کی حصول یابیاں گنوائیں اور کہا کہ ان کی حکومت سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کے اصول پر عمل پہرا ہے. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سمین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آج کا ایران, جس کے بعد پروگرام نور ایمان نشر ہوگا جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
آج کا ایران.
سامعین ہم پروگرام آج کا ایران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین شاید آپ نے سنا ہو کہ کورونا وبا کے پھیلاؤ کے زمانے میں یہ موضوع زیر بحث رہا ہے کہ کیا ریومیٹائڈ آرتھرائٹ سمیت مختلف ادویات کورونا کے مریضوں کے لیے مفید ہیں یا نہیں. ملائیشیا کی یونیورسٹی آف ملائیا میں ایرانی محقق کیوان زندی کے تعاون سے محققین کی ایک ٹیم نے سارس کووی 2 کے وائرس میں مبتلا ایک بندر پر پیرسٹینپ کے اثرات کا جائزہ لیا. سارس کووی 2 کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انفلیمیشن یا التہاب یا اسٹوکن اسٹروم کووڈ 19 کی بیماری میں شدت پیدا کر سکتی ہے. اسی وجہ سے اس بیماری کے علاج کے لیے ویرسٹینپ کے نام سے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کی دوائی کا کلینیکل ٹرائل کیا جا رہا ہے. ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ایک ایسی بیماری ہے جو بدن کے مدافعتی نظام میں خلل اور جوڑوں میں سوزش پیدا کر دیتی ہے. کیوان زندی اور ان کی ٹیم نے اپنی تحقیقات میں زیر علاج حیوانات پر بیرسٹینپ کے استعمال کے نتیجے میں سوزش میں کمی اور پھیپھڑوں کے متاثر ہونے کا جائزہ لیا. اہم بات یہ ہے کہ بیرسٹینپ نے پھیپھڑوں میں موجود میکروفیجز میں ملتحب سٹوکن نیز التہاب کو وجود میں لانے والے کیموکینز کو قوت کے ساتھ کچل دیا. کیموکینز چھوٹے سٹوکنز کی ہی ایک قسم ہے. ان تحقیقات اور تجربات سے ریومیٹائڈ آرتھرائٹس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے التہاب یا سوزش کے علاج میں بیرسٹینپ کے مفید کردار کی نشاندہی ہوتی ہے. ایران کے بایولوجیکل ریسورس سینٹر میں مالیکیول بینک کی تحقیقاتی کمیٹی کے رکن لالا پارسا یگانے نے ایران کے 2 کوہان والے اونٹ کے ڈی این اے کے بار کوڈ کا پتہ لگانے اور اسے پیٹنٹ کرانے میں کامیابی حاصل کی. ایران میں حیوانات کی ڈی این اے کے بار کوڈنگ کے پروگرام کے انچارج کے بقول ڈی این اے بار کوڈنگ مالیکیول کا ایک ایسا ٹول ہے جسے جانوروں کی ٹیکسونومی یا درجہ بندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. حالیہ برسوں کے دوران بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ سے متعلق سرگرمیوں کی ترجیحات کے تعین کے سلسلے میں اسے بہت پسند کیا جا رہا ہے۔ سامعین، اس محقق کے مطابق دو کوہانوں والا ایرانی اونٹ ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اونٹ اس وقت ایران کے شمال مغربی علاقے میں ہیں۔ ایسے اونٹوں کی تعداد میں کمی کے پیش نظر بائیو ڈائیورسٹی کے تحفظ کے اعتبار سے اس طرح کے اونٹوں پر مزید توجہ دیا جانا بہت اہم ہے۔ دو کوہانوں والے ایرانی اونٹ کے ڈی این اے کے بار کوڈ کے انالیسس کے بعد ایران کے اس جانور کو کیملس بیکٹیریانس کا علمی نام دیا گیا، اور بار کوڈ آف لائف ڈیٹا سسٹم کی سائٹ پر اس کے مسکن اور مورفولوجی سے متعلق تمام اطلاعات کے ساتھ ایران کے جانور کے طور پر اندراج کر دیا گیا ہے۔ اس ویب سائٹ پر منگولیا، قازقستان، چین اور روس کے دو کوہانوں والے اونٹوں کے ڈی این اے کے نمونوں کا بھی اندراج کیا گیا ہے، جن کا جائزہ لینے سے پتہ چلا ہے کہ جینیاتی اعتبار سے ایران کے دو کوہانوں والے اونٹ اور وسطی ایشیا کے دو کوہانوں والے اونٹ آپس میں بہت قریب ہیں، اور یہ سب ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان گراقات بایولوجیکل ریسورسز کی مکمل معلومات اور ان کے جائزے سے حاصل ہونے والے نتائج کو ایک سائٹ پر کیملس بیکٹیریانس کے علمی نام کے ساتھ ملکی اور غیر ملکی محققین کے لیے اپلوڈ کیا گیا ہے۔ اس سائٹ کا ایڈریس ہے www.worldsystems.organization۔ سامعین، ڈاکٹر ہمیشہ جلد کو دھوپ کے منفی اثرات سے بچانے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض اچھی کیفیت والی کریمز بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، اسی لیے ایرانی محققین نے دھوپ کے منفی اثرات سے بدن کو محفوظ رکھنے کے لیے نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے کریمز تیار کرنا شروع کر دی ہیں، جو بہت جلد ہمسایہ ممالک کو برآمد کی جائیں گی۔ ایران میں نینو ٹیکنالوجی کی مدد سے سن اسکرینز کریمز تیار کرنے والی کمپنی کے انچارج کا کہنا ہے کہ ان کریمز میں ٹائٹینیم ڈی آکسائڈ نینو پارٹیکل سے استفادہ کیا گیا ہے۔ سن اسکرین کریمز میں دھوپ سے جلد کو محفوظ رکھنے کی مقدار کو سمجھنے کے لیے پیرامیٹر کے ذریعے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اس پیرامیٹر سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ سورج کی شعائیں اس کریم میں کس حد تک جذب ہو جاتی ہیں۔ اس کمپنی کی کریمز میں ٹائٹینیم ڈی آکسائڈ نینو پارٹیکلز کو کم کر دیا گیا ہے، جس سے یہ کریمز بدن کو سورج کی دھوپ سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اس محقق کا کہنا ہے کہ نینو پارٹیکلز کی سطح چونکہ الکیل سیلان کی جنس سے ہیں، اس لیے اس سطح اور ٹائٹینیم ڈی آکسائڈ نینو پارٹیکلز کے یکجا ہونے کی وجہ سے ان کریمز میں دھوپ سے بچانے کی زیادہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ نینو ٹیکنالوجی سے تیار کی جانے والی سن اسکرین کریمز استعمال کے فوراً بعد بدن پر ایک تہ بنا دیتی ہے، جو اسے سورج کی الٹرا وائبلیٹ شعاؤں سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ ایسی کریمز میں استعمال میں لائے جانے والے نینو پارٹیکلز اسٹیم سیلز میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ سامعین، نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز جگر کی ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کو لاحق ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے تقریباً 30% شہری اور امریکہ کے 25% شہری اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ موٹاپا، شوگر، ہائی کولیسٹرول اور متوازن غذائیں نہ کھانے سے اس بیماری میں شدت پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ البتہ ان اسباب کے بغیر بھی افراد کا نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز میں مبتلا ہونے کا امکان پایا جاتا ہے۔ جگر میں چربی کی کچھ مقدار عموماً پائی جاتی ہے، لیکن اگر یہ مقدار 5% یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز میں مبتلا ہے، اور اسے اس بیماری کی روک تھام کے لیے چند اقدامات انجام دینا ہوتے ہیں۔ اگر چربی جگر کے اندر مسلسل بڑھنے لگے تو جگر پر چربی چڑھ جاتی ہے اور مختلف قسم کی پیچیدگیوں کا سبب بنتی ہے، جس میں جگر کا کمزور اور ناکارا ہونا سر فہرست ہے۔ اس سے فائبروسس پیدا ہو سکتا ہے، سائروسس بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے جگر کا فیل متاثر ہو جاتا ہے اور جگر ناکارا ہو سکتا ہے، یا جگر میں کینسر ہو سکتا ہے۔ اسی مسئلے کے پیش نظر تراساکی انسٹیٹیوٹ نے ایرانی محقق علی خادم حسینی کی سربراہی میں ایک ایسی چپ تیار کی ہے جس کے ذریعے جگر کی چربی کی بیماری میں پیدا ہونے والی شدت کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ چپ نان الکوہلک فیٹی لیور ڈیزیز کے بڑھنے کے پروسیس کی پیروی کرتی ہے۔ عزیز سامعین، پیٹرو کیمیکل، ریفائنمنٹ اور اسٹیل کے شعبوں میں کیٹلسٹ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ ایران کی نالج بیسڈ انڈسٹری نے گزشتہ ہفتے اس سلسلے میں ایک اہم کارنامہ انجام دیا۔ اس نے پہلی بار ملک میں ایک ایسے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کا افتتاح کیا جس کے سارے کیٹلسٹ ایران نے تیار کیے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں روزانہ 3,250 ٹن یوریا کی پیداوار کی گنجائش ہے، جس سے ملک کو سالانہ 268 ملین ڈالر کا زر مبادلہ حاصل ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ پیٹرو کیمیکل پروسیس میں اب ایران کے بنائے ہوئے سارے کیٹلسٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایران کے تیار کردہ ایک یا دو کیٹلسٹ سے استفادہ کیا جاتا تھا۔ لیکن اس پروجیکٹ میں ایران کی نالج بیسڈ کمپنی کے تیار کردہ 8 کیٹلسٹ سے استفادہ کیا گیا ہے، جن کا حجم 344 مکعب میٹر اور قیمت 3 ملین ڈالر سے زیادہ ہے۔ ایران میں کیٹلسٹ تیار کیے جانے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور دشمنوں کی جانب سے لگائی جانے والی ظالمانہ پابندیوں کے زمانے میں دوسرے ممالک پر انحصار ختم ہوگا۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ عزیز سامعین، سلسلے وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کرا رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم کینیڈا کے ایک نو مسلم سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، بعض غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اور ان کی سرگرمیاں بھی وسیع ہیں۔ ان ممالک میں غیر مسلموں کے اسلام سے روشناس ہونے کا بھی امکان زیادہ پایا جاتا ہے، اور اگر مسلمان ہونا چاہیں تو وہ اسلامی مراکز سے رجوع کر کے اور مسلمانوں کے ساتھ معاشرت کر کے دین مبین اسلام سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایسے ممالک اور خاص طور سے ایسے شہر کم نہیں ہیں جہاں مسلمان کم تعداد میں ہیں اور ان کی سرگرمیاں بھی خاص نہیں ہیں۔ ان حالات میں اسلام سے واقفیت اور اس کے بارے میں تحقیقات کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کینیڈا کے ایک جنوب مشرقی شہر میں رہنے والے ڈیوڈ فرگس کے حالات بھی کچھ اسی طرح کے رہے ہیں۔ ان کے شہر میں تقریباً کوئی مسلمان نہیں رہتا، لیکن خداوند کریم کے لطف و کرم سے نوجوانی کے دور میں ان کے ذہن میں ہی اسلام کے بارے میں کچھ جاننے کا اشتیاق پیدا ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہونے کے لیے نسبتاً طویل سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ان کے پاس ان حالات میں مسلمانوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے اور انٹرنیٹ کے ذریعے اسلامی کتابیں پڑھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگرچہ انٹرنیٹ پر اچھی کتابیں اور معلومات دستیاب ہوتی ہیں، لیکن چونکہ کسی کی نگرانی نہیں ہوتی، اس لیے منحرف افراد یا تنظیمیں انٹرنیٹ کے صارفین کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو غلط راستے پر ڈال سکتی ہیں۔ اس لیے انٹرنیٹ سے استفادہ کرتے وقت صارفین کو یہ اہم نقطہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہرحال، بظاہر ڈیوڈ نے انٹرنیٹ کے ذریعے اسلام کے بارے میں ابتدائی معلومات حاصل کر لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آخری آسمانی دین سے متعلق مزید معلومات کے لیے انہوں نے انگریزی ترجمے کا ایک قرآن بھی لے لیا تھا، کیونکہ ابھی ان کو مسلمان ہونے کے لیے مزید معلومات کی ضرورت تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عیسائیت اور یہودیت کے بارے میں بھی مطالعہ کر رہے تھے۔ ڈیوڈ فرگس اس بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونے کا میرا عمل تدریجی تھا، ایک دم میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں جمعے کو قرآن پڑھتا تھا، ہفتے کو تورات اور اتوار کو انجیل۔ ڈیوڈ فرگس نے وسیع تحقیقات کے بعد اسلام اور اسلامی تعلیمات کے منطقی اور معقول ہونے کی وجہ سے بالآخر اسلام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تاہم ڈیوڈ کا یہ اقدام اسلام مخالف پروپیگنڈے کے سبب ان کے گھر میں، معاشرے میں اور ان کے دفتر میں کچھ مشکلات کا بھی سبب بنا۔ ڈیوڈ فرگس مسلمان ہونے کے بعد اپنے گھر والوں کے رد عمل کے بارے میں کہتے ہیں، افسوس کے ذرائع ابلاغ کے منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے میری والدہ کو غلط فہمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے جب مجھے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو ان کو تشویش ہوئی کہ ممکن ہے میں دہشت گرد بن گیا ہوں۔ البتہ اس وقت سے لے کر اب تک میرے بارے میں ان کا نظریہ بہتر ہو چکا ہے، لیکن اب بھی ان کو خطرہ لاحق رہتا ہے کہ میں انتہا پسندوں سے متاثر نہ ہو جاؤں یا وہ انتہا پسند اپنے ناپاک مقاصد کے لیے میرا استعمال کر لیں۔ مسلمان ہونے کے بعد ڈیوڈ فرگس کو اپنے معاشرے میں بھی کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ دوستوں کے ساتھ ان کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں اور ڈیوڈ فرگس کے دوست ان کے نئے عقائد اور صورتحال کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ڈیوڈ اس بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد سماجی زندگی میرے لیے سخت ہو گئی، کیونکہ میرے دوست احباب جن میں غیر مسلم بھی تھے بہت سے مواقع پر مجھے حرام کام کی دعوت دیتے تھے۔ ایک نو مسلم کے لیے یہ صورتحال ایک آزمائش الہی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا ایمان کتنا پختہ ہے اور وہ ان چیزوں سے جو خدا نے حرام قرار دی ہیں بچتا ہے یا نہیں۔ سامعین، ڈیوڈ فرگس کو کام کی تلاش اور دفتر میں دینی فرائض کی ادائیگی میں زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ مجھے کام ملنا بہت مشکل ہو گیا اور دین سے متعلق بہت سے کام ظاہر نہ کرنے کے لیے مجبور ہوں۔ مجھے اس کی بھی صفائی دینی پڑتی ہے کہ ہر جمعے کو میں کیوں چھٹی لیتا ہوں یا یہ کہ عورتوں سے کیوں ہاتھ نہیں ملاتا ہوں وغیرہ۔ اکثر دفاتر میں ایسے افراد کو کام پر رکھنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات دفتر میں نماز کے وقت کام نہ کرنے کی وجہ سے میری سرزنش بھی ہوئی ہے۔ ان سب مشکلات کے باوجود ڈیوڈ اپنے عقائد پر بدستور قائم ہے اور اس مشکل صورتحال کے ضمن میں سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 کو پیش کرتے ہیں، جن میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا، بے شک ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہرحال یہ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں کون لوگ سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ ڈیوڈ کے گھر کے پاس کچھ مسلمان بھی رہتے ہیں، لہٰذا مسلمان ہونے کے بعد وہ انہی مسلمانوں کے مطابق عمل کرتے ہیں اور یہ مسلمان شیعوں پر کچھ الزام لگاتے ہیں۔ ڈیوڈ ان الزامات کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے شروع شروع میں ان الزامات کو صحیح سمجھا، لیکن پھر کچھ دن کے بعد میں نے سوچا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ایک طرف کی باتیں سن کر کوئی رائے قائم کی جائے، اور میں نے دونوں فرقوں کے بارے میں مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ڈیوڈ نہج البلاغہ اور اصول کافی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ حضرت امام علی علیہ السلام کے خطبات اور خطوط پر مشتمل کتاب ہے، اور اصول کافی شیعوں کی اصل کتابوں میں سے ایک ہے۔ ان کو یہ کتابیں پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروان کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں۔ وہ ان دونوں کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں، اصول کافی میں خدا کی وحدانیت اور توحید کے بارے میں، اور نہج البلاغہ میں حضرت امام علی علیہ السلام کی نظر میں عدل کے بارے میں پڑھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ ان کتابوں میں بڑی خیرت مندانہ باتیں لکھی ہیں۔ ڈیوڈ فرگس کی نظر میں عدل بہت اہم ہے، جو ان کو تشیعوں میں نظر آیا۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کا اسلام انقلابی اسلام ہے جو عدل و انصاف پر استوار ہے۔ ایسا اسلام جو امتیازی سلوک سے مقابلے اور توحید کے قیام، نیز شیطان سے نجات کے لیے لوگوں کو سعی و کوشش اور جہاد کی دعوت دیتا ہے۔ وہ مکتب اہل بیت علیہ السلام پر عقیدے کے دیگر فیوز و برکات کو نمونہ کامل قرار دیتے ہیں جو خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے عطیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تشیعوں میں نمونہائے عمل خود خدا کی طرف سے منسوب شدہ ہیں۔ اس عقیدے کی تصدیق اہل بیت علیہ السلام کی ہمہ جانبہ شخصیت کے جائزے اور آپ علیہ السلام کے تمام اعمال میں تقوی سے ہوتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے ہر لمحے پر نظر ڈالیں، گھر پر، مسجد میں، کام کے وقت، سیاست اور ذاتی زندگی کے اوقات، حتیٰ قید خانے میں بھی اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں تقوی جلوہ گر ہے۔ سامعین، کینیڈا کا یہ نو مسلم اس کے باوجود کہ خود ایک مغربی ملک میں رہتا ہے، لیکن مغربی طرز زندگی پر تنقید بھی کرتا ہے اور اس سلسلے میں قابل توجہ اور اہم نکات اٹھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی زندگی کا مشاہدہ دنیا کے ہر علاقے میں کیا جا سکتا ہے جو دنیا سے وابستگی کا نتیجہ ہے۔ ڈیوڈ فرگس اس بارے میں کہتے ہیں کہ اصل اور بنیادی مسئلہ مغربی یا مشرقی زندگی نہیں ہے، بلکہ دنیا پر استوار اور آخرت پر استوار طرز زندگی کے موازنے کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا پر استوار طرز زندگی میں لوگ پیسے اور لذت کے لیے جیتے ہیں اور وہ اس طرز زندگی کے غلام ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس طرز زندگی کے حامل اکثر لوگوں نے موت کے بعد کی زندگی کی حقیقت کو فراموش کر دیا ہے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ جس پیسے اور مال و دولت کے حصول کے لیے اپنی زندگی تمام کرتے ہیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے خود کو پریشانی میں ڈالتے ہیں، وہ دولت قبر میں ان کے کام نہیں آئے گی۔ بنیادی مسئلہ یہی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ کیا تم آخرت کے بدلے زندگانی دنیا سے راضی ہو گئے ہو، تو یاد رکھو آخرت میں اس متاع زندگانی دنیا کی حقیقت بہت قلیل ہے۔ لیکن بہت سے لوگ، خاص طور سے مغربی لوگ، آخرت کی جاویدانہ زندگی کو بھول چکے ہیں اور دنیائے فانی میں گناہ آلود عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ڈیوڈ فرگس کا کہنا ہے کہ عمل میں اسلام کی تبلیغ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت سے لوگوں کو روشناس کرائیں اور حضرت امام علی علیہ السلام کے طرز زندگی کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔